بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خلقت خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أن الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم
تفسير سورة حجر الحجر یہ مکی سورة ہے اس کے 6 رکوع اور 99 آیات ہیں 6 رکوع اور 99 آیات ہیں اس کے اندر جو کلمات ہیں 654 اور جو لیٹرز ہیں حروف 2860 اور اس سورت کا جو نام ہے وہ سورت الحجر کی آیت نمبر 80 جو ہے اس سے لیا گیا ہے کہ کذب اصحاب الحجر المرسلین کہ ہجر والوں نے جو ہے وہ رسولوں کو جھٹلایا یہ اصحاب الحجر یا اصحاب الحجر تو یہ کون تھے ہجر کے رہنے والے ہجر کے رہنے والے اور تمام مفسرین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود ہے لیکن جو ہے وہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سمود اور اصحاب الحجر جو ہے وہ دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں کیونکہ دونوں جگہ ان کے حالات بیان کرنے سے جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ طرز کلام ایک ہی طرح کا ہے. ان مقامات پر ان کی تعمیر اور طرز تعمیر اور عذاب اور طریقہ عذاب ایک طرح کا بیان کیا گیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب الحجر اور قوم سمود مختلف ہیں، لیکن جو ہے وہ مفسرین اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصحاب الحجر ہی دراصل یہ قوم سمود ہیں، قوم سمود ہے. اور کیوں کہتے ہیں وہ یہ بات؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان دونوں قوموں کا ذکر کیا تو ان کی جو ان کا فن تھا پتھروں کو تراشنا، ان سے گھر بنانا اور طرز تعمیر یہ، اور پھر ان پر جو عذاب آیا اور عذاب آنے کا طریقہ، اس میں ایک ہی طرح کا انداز ہے. اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہجر اس وادی کا نام ہے جس میں سمود رہتے تھے. یہ وادی مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے. اس کے جو آثار تھے وہ اب بھی باقی ہیں کہ شام کو جو قافلے جاتے تھے، شام کے قافلے جو آتے تھے مدینہ کی طرف یا مدینہ کے شام کی طرف، تو وہ راستے میں یہاں سے جو تھے وہ گزرتے تھے. اور سورت الحجر جو ہے اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ یہ سورت جو ہے وہ سورت یوسف کے بعد مکی دور میں جو شدید حالات ہیں مکہ کے، اس میں یہ نازل ہوئی. اور حالات کیا تھے؟ کہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور طرح طرح کی جو ہے وہ طریقے اور حربے اختیار کرتے تھے دعوت کو جھٹلانے کے لیے، آپ کو قرآن کو جھٹلانے کے لیے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی ہے، ان کی ہمت افزائی کی ہے. اور دوسری بات جو خاص طور پر اس صورت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو قصہ آدم اور ابلیس اس کے اندر تفصیل سے آیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ توحید جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، گو کہ دلائل مختصر ہیں. تو مقصد کیا ہے کہ جتنی بھی سخت دھمکیاں ہوں، ملامتیں ہوں، آپ نے جو آپ کا مشن ہے نا اس سے باز نہیں آنا. یہ بھی شیطانی ہتھکنڈے ہیں. اور ابلیس نے انکار کیا تھا، آدم علیہ السلام نے جو تھا وہ اقرار کیا تھا. تو آئیے اس پس منظر میں جو ہے ہم سورت الحجر جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتابی، یہ آیات ہیں کتاب کی. تو الکتاب جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں پچھلی تمام کتابوں کا نچوڑ ہے. الکتاب، الف لام لگ گیا نا خاص. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے یہ اس سورت الحجر کی آیات ہیں، کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس کی جو آیات ہیں وقرآن مبین، اور قرآن مبین کی. تو آپ غور کریں کہ سورت کے آغاز میں بغیر کسی جو ہے وہ تمہید کے یکا یک جو بات فوراً شروع ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اہمیت، اس کی فضیلت جو ہے وہ اس سے بات کو شروع کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ تلک آیات الکتابی، کہ یہ کتاب کی آیات ہیں. یہ اور کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے اتارنے کا مقصد کیا ہے، اس کو کیوں اتارا گیا؟ تو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا وقرآن مبین، کہ ایسا قرآن جو ایسی واضح آیات پر مشتمل ہے کہ جس کی آیات، جس کا پیغام، جس کے دلائل جو ہیں وہ مبین ہیں. کیا ہے؟ خود واضح ہیں، اور جو بھی اس قرآن کی آیات پر چلتے ہیں ان کی زندگی کے راستے بھی واضح ہو جاتے ہیں، ہے نا. مبین لازم اور متعدی، اس کے اندر دونوں زمانے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بالکل آغاز میں جو بات بڑے جو ہے وہ زور و شور کے ساتھ اور بڑے ہی جو ہے وہ اہمیت کے انداز میں رکھی ہے، تو مراد یہ ہے کہ کتاب سے مراد بھی قرآن ہے، اور قرآن مبین سے بھی مراد جو ہے وہ قرآن ہے. اور یہ کون سا قرآن ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تل کا اشارہ ہے اس قرآن کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل ہوا. آیت نمبر جو اگلی آپ اگر دیکھیں تو اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں, ربما, کبھی کبھی, اور دوسرے اس کے معنی کیا ہیں, یا اکثر اوقات, یود الذین, تمنا کریں گے, خواہش کریں گے, پشتا پشتا کر کہیں گے, الذین, وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, لو کاش, کانو مسلمین, کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان ہوتے, کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ انکار کرنے والے جو ہیں کبھی کبھی یا اکثر جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ افسوس کریں گے, اظہار ندامت کریں گے اور پچھتائیں گے. وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کو اپنے اعمال پر حسرت ہوگی. تو یہ جو ہے نا کبھی کبھی, بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سے مراد دنیا کی زندگی, کہ دنیا کی زندگی میں کافر جب مسلمانوں کی عزت, ان کی فتح, ان کی جو ہے وہ فلاح و بہبود, مال غنیمت, ترقی, یہ دیکھیں گے تو اس وقت جو ہے نا وہ پچھتائیں گے, پچھتا کر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. جیسے غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کی خوب پٹائی ہوئی اور مسلمانوں کو جو عزت اور فتح نصیب ہوئی ہے نا, اسی طرح جو ہے آپ غزوہ احزاب کو دیکھ لیجئے, آپ فتح مکہ کو دیکھ لیجئے. تو دنیا کی زندگی میں بھی بے شمار ایسے موقع ہیں کہ جب کافر جو تھے وہ پچھتائے اور پچھتائیں گے. تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ جو یودو, کہ وہ تمنا کریں گے, وہ خواہش کریں گے, تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یعنی آئندہ دور میں کریں گے, کر رہے ہیں اور کریں گے, کہ جب جب مسلمانوں کی اسلام کی ترقی دیکھیں گے. اور جتنا زیادہ وہ اسلام کو روکنے کی کوشش کرتے تھے وہ اتنا ہی بڑھتا اور پھولتا جا رہا تھا. اور یہ جو ہے نا کہ اگر ربا ماں کے معنی جو ہیں وہ اکثر کے لیے جائیں, کہ اکثر اوقات, تو اس سے کیا مراد ہے کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ آخرت کے مراحل ہیں, اور سب سے پہلا مرحلہ موت کا ہے, کہ جب فرشتے جو ہے وہ خوفناک اور ڈرونی شکل میں کافروں کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے, اور اسی وقت جو ہے وہ اپنی آرزو کریں گے, کیونکہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, کہ خوب تکلیف کے ساتھ خوب خوب کھینچ کر ان کی جان جو ہے وہ نکالی جائے گی. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ قبر کی زندگی میں جب وہ اپنا انجام دیکھیں گے کہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا بن چکا ہے اور اپنی عذاب تکلیفیں دیکھیں گے, تو اس وقت بھی جو ہے وہ افسوس کریں گے اور بہت ہی نادم ہوں گے کہ ہم نے جو ہے وہ دنیا میں جب تھے تو ہم نے قرآن مجید کو قبول کیوں نہ کیا, ہم مسلمان کیوں نہ ہوئے. پھر یہ کہ جو ہے وہ حشر کے میدان میں پل سے راہ سے گزرتے وقت اعمال کا کو جب ترازو میں رکھا جائے گا اور جب فیصلہ ہوگا, تو اسی طرح جو ہے وہ دوزخ میں ہوں گے, آپ نے سورۃ الاعراف میں بھی پڑھا نا, تو ان کو جنتی بھی نظر آ رہے ہوں گے, تو اس وقت بھی جو ہے وہ افسوس کریں گے اور پریشان ہوں گے. اور آپ دیکھیے کہ سورۃ الانام آیت 31 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے, یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم الی ساء ما یزرون. تو اس وقت بھی کیا کریں گے, کہیں گے ہائے افسوس, حسرت کہ ہم نے کیا زیادتی کی اور کیسے اعمال ہم نے اپنے اوپر اٹھا لیے اور کتنا برا بوجھ ہے جو کہ وہ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور ہوتا ہے نا کہ جیسے جو ہے کوئی حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹنا شروع کر دے, تو اس طرح حسرت اور ندامت وہ جو اس وقت محسوس کریں گے, قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ اس کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے, اور ایک ہی بات وہ اس وقت سوچیں گے کہ لو کانوا مسلمین, کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. اور اللہ رب العزت کا انداز جو ہے یہاں پہ بڑا ہی جو ہے وہ ڈانٹ کا ہے, بڑا ہی سخت ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے, فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم الامل فسوف یعلمون, چھوڑ دو ان کو, رہنے دو ان کو, جانے دو ان کو, کھائیں اور مزے کریں. اور جو ہے وہ یلہہم العمل اور غافل کیے رکھیں ان کو العمل. تو یلہہم جو ہے لام ہا واو لہو سے ہے یہ, اس کا مادہ کیا ہے لام ہا وا. سورۃ تکاثر میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے الہاکم التکاثر, سورۃ لقمان میں بھی ملتا ہے لہو الحدیث. نذر بن حارث جو لہو الحدیث خرید کر لایا تھا کہ قرآن کا مقابلہ اور رسول اللہ کی شخصیت اور دعوت کا مقابلہ ایسے نہیں ہو سکتا اہل مکہ جیسے تم کر رہے ہو, تو وہ ایران گیا اور وہاں سے وہ قصے کہانیاں رستم اور اسفند یار کی جو لایا تھا. تو مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اسلام قرآن دین آخرت کی جو فکر ہے اسے ہٹا دیا جائے اور لوگ گانے بجانے اور انہی چیزوں میں لہویات میں مصروف ہو جائے. تو لہو کہتے کس کو ہے لام ہا وو. لہو جو ہے وہ ہر وہ چیز ہر وہ شغل جو انسان کو اس کی اصل سے غافل کر دے, دنیا کی محبت کہ انسان آخرت سے غافل ہو جائے. اسی طرح جو ہے وہ لایانی باتیں, اسی طرح جو ہے وہ دنیا کی ریس کرنا, اس میں کثرت حاصل کرنا, اس میں تفاخر کرنا, تو یہ چیزیں بھی لہو ہے. لہو دوستیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ ایسی دوستیاں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے فرائض بھول جائے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ان کو ادا کرنا بھول جائے. تو لہو سے مراد جو ہے وہ بیٹھک, صحبتیں, مجالس, پارٹیاں, دوستیاں, کپڑے, کھانا پینا. ایک تو ہے نا کہ ضرورت کے مطابق, اور ایک ہے کہ کھانا پینا زندگی بن جائے, کپڑے زندگی بن گئے. ڈیکوریشن یا صفائی کا خیال کرنا چاہیے, صفائی نصف ایمان ہے. بعض اوقات جو ہے وہ جو ضروری طہارت باطنی اور ظاہری ہوتی ہے لوگ وہ بھی نہیں کرتے. آپ نے اوور کوٹ پڑھی ہوگی, غلام عباس کی ایک کہانی تھی, میٹرک میں پڑھی ہوگی, کہ وہ ظاہری طور پر اس آدمی نے کوٹ وہ پہنا ہوا تھا, پینٹ اور کوٹ اور بوٹ اور خوب چمک رہے تھے, اور جو ہے وہ ریلوے روڈ یا بڑی مشہور جو روڈ تھی لاہور کی مال روڈ, اس سے وہ جا رہا تھا اور پھر وہ ایکسیڈنٹ ہوا. تو جب اس کے کپڑے اتارے گئے تو اندر سے پھٹے ہوئے کپڑے اور گندی میلی بنیان, اور کبھی جیسے نہایا ہی نہیں, صاف ستھرا نہیں تھا. تو اس نے ایک بڑی معاشرے کی اہم عکاسی کی تھی اس نے کہ اندر سے انسان کیسا ہوتا ہے اور باہر کیسا نظر آتا ہے نا. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ظاہر اور باطن, اندر اور باہر دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, ہے نا, کہ اندر ہم جو کپڑے پہنتے ہیں وہ کیسے, ہماری اندر کی صفائی, دل کی صفائی, سب باتوں کا خیال رکھنا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ لہویات میں مصروف ہوتا ہے لیکن جو اصل اس کے کام ہے نا ان سے وہ غافل ہو جاتا ہے. اور اس سلسلے میں اگر آپ جو ہیں وہ دیکھیں تو ہمیں اور باتیں بھی ایسی پتہ چلتی ہیں کہ یہ جو لہویات ہیں یہ کیسے نقصان دیتی ہیں, ہے نا. کیونکہ سورۃ تکاثر میں اور سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کو کھول کر بیان کیا ہے کہ لہو الحدیث خرید کر وہ لاتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے جو ہے نا وہ بھٹکا دے. تو لہویات میں مصروف رہنا, اور یہاں پہ بھی اللہ رب العزت جو ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کھانے اور پینے میں اتنے مصروف ہیں, رہنے دو ان کو, جانے دو ان کو, چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر, ڈانٹ کا انداز ہے. وَيَتَمَتَّعُوا, یہ مزے کرتے رہیں, یہ جو ہے وہ خوب جو ہے وہ دل لگائیں. وَيَتَمَتَّعُوا متا, فائدہ حاصل کرتے رہیں, کھانے پینے میں لگے رہیں. ہوتا ہے نا بعض اوقات بعض لوگ اپنے کھانے پینے اور گھر سجانے اور اپنے آپ کو تیار کرنے انہی چیزوں میں اتنے محو ہوتے ہیں کہ ان کو اور باتوں کا فکر ہی نہیں ہوتا. ہم پنجاب یونیورسٹی میں جب پڑھتے تھے تو ہاسٹل میں رہتے تھے, اور ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسے کمرے تھے لوگوں کے. تو جیسے صبح اٹھنا, تیار ہونا, آنا جانا, تو کچھ لڑکیاں اندر باہر کھڑی ہو کر شیشہ لے کے پوری طرح بس تیاری پہ مصروف ہوتی تھی. نیچے بعض اوقات ناشتہ ختم ہو جاتا تھا, بیل بجتی تھی کہ ناشتہ لے لیں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگ اوپر آتے تو کہتے تھے ہو آج تو سلائس بھی ختم ہو گیا, آج تو انڈے بھی ختم ہو گئے, وہ جو ناشتہ تھا مجھے ملا ہی نہیں. ایک خاص وقت کے بعد ناشتہ ختم ہو جاتا تھا, مل نہیں سکتا تھا. تو کچھ لوگ سوتے رہتے تھے, کچھ لوگ میک اپ کرتے رہتے تھے, اور بسز چلتی تھی ہماری न्यू कैंपस और ओल्ड कैंपस के लिए भी शुरू में सुबह सुबह 5-5 मिनट बाद चलती थी, जब लोगों ने जाना होता था ना हर 5 मिनट पे, बहुत अच्छा इंतजाम था। कुछ लोग जो थे उनकी हाय मेरी पहली बस मिस हो गई, अब दूसरी भी मिस हो गई, अच्छा मेरा तो पहला पीरियड मिस हो गया अब दूसरा भी मिस हो गया, और तैयारी में और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो हमें नजर आते थे क्लास में भी और आगे पीछे, पूरा फुल मेकअप पिन से लेकर जूता और चुराब तक, और क्लास में नंबर कैसे हैं, तैयारी कैसी है, क्या कर रहे हैं, इससे उनको कोई गरज नहीं। और बाज लोग देहाती इलाकों से, गरीब माँ बाप के जो थे वो बच्चे थे, लड़कियां थी जो आई हुई थी पढ़ने के लिए, लेकिन और वहां से भी जो है वो क्लास के, हमारा नारकल ही बिल्कुल साथ था लाहौर में जब न्यू ओल्ड कैंपस में, बट बिल्कुल साथ था, जरा सा जो है वो एक पीरियड मिला तो लोग भाग के नारकल ही गए हुए हैं, और बाजूकात पीरियड मिस हुआ, बाजूकात पीरियड लेट हुआ। तो बाजूकात ये होता है कि मिशन क्या है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनको ये एहसास था कि हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ जो भेजा है तो किस लिए भेजा है, और पैसे भी आपको पता है कि उस जमाने में जो है वो 1000 मिलता था, और जैसे 600 या 700 जो थे वो हमें जैसे वो बिल और सारी चीजों में देने होते थे, और उसके ऊपर बाकी कोई कपड़े किताब आप ले लें, कोई चीजें ले लें, तो जो है वो लोगों को ज्यादा भी मिलते होंगे पैसे, जैसे मुख्तलिफ लोग जो पॉकेट मनी घर से उनको मिलती है, लेकिन बाज लोग उन सारे पैसों को बचा के किताबों पे खर्च कर देते थे, और बाज लोग जो है घूमने फिरने और फैशन पर खर्च कर देते थे, और फिर बाज लोग जो थे फेल हो गए, फिर निकल भी गए, बाज लोगों के बहुत अच्छे नंबर भी आए जिसमें कश्मीर के लोग भी थे, दूसरी जगह के भी लोग थे। तो बाज औकात क्या होता है कि आप देखें हॉस्टल की लाइफ है या घर की लाइफ है, तालिबे इल्मी है, तो आप अपने घर के दोस्तों का भी आप जायजा लें, आप रिश्तेदारों का, बहने ही आपस में देखें जो बहने हैं, तो जिंदगी का नुक्ता नजर क्या है। कुछ लोग सिर्फ कपड़ों के लिए, कपड़े उनकी कोई वो कहते हैं हमारी कमजोरी है, कुछ कहते हैं खाना पीना कमजोरी है, कुछ कहते हैं दोस्तियां हमारी कमजोरी है, कुछ कहते हैं ये मूवी नावल हमारी कमजोरी है। तो कमजोरी क्या है कि अपने आप पे तरस खाना चाहते हैं ना, है ना। तो लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इन लोगों को छोड़ दीजिए, खाने पीना जिनकी जिंदगी है मजे कर लें ये, और क्या है वयुल्हिमुल अमलु, और इन ये जो है इनको क्या हुआ हुआ है, लहव में है ये लहव में मसरूफ है, अल अमलु उम्मीद। और आप देखिए कि इससे मुराद क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चार चीजें इंसान की बदबख्ती की अलामत हैं। नंबर एक, आंखों से आंसू जारी ना होना। आंखों से आंसू जारी ना होने का क्या मतलब है, गुनाहों पे और अपनी गफलत पर नादिम होकर ना रोना। नंबर दो, सख्त दिली, दिल सख्त हो जाए, कोई मर रहा है, कोई परेशान है और कोई माफी मांग रहा है, कोई फरियाद कर रहा है, दिल पसीजता ही नहीं कि माफ कर दें, और कोई बीमार है चलो उसकी जाके मदद कर दें, कोई परेशान हाल है चलो उसकी खैरियत पूछ ले, है ना। तो बाज लोगों के दिल बड़े सख्त होते हैं, तो सख्त दिली भी बदबख्ती की अलामत है। तीसरा है तूले अमल, लंबी लंबी उम्मीदें, तूले अमल, तूले अमल और दुनिया की हिर्स, ये चौथी बात है। तूले अमल क्या है, तूले अमल का मतलब यह है कि दुनिया की मोहब्बत और हिर्स में इतना इंसान मसरूफ हो जाए, इतना मुनहमिक हो जाए कि मौत और आखरत से बेफिक्र हो जाए, और ऐसे मंसूबे बनाए जो अपनी दुनिया में कामयाबी के, ऐशो इशरत के, कि उसका एक ही काम है कि दुनिया बनानी है, अपना वे ऑफ लिविंग, अपना स्टेटस, ना हलाल की फिक्र ना हराम की, और फजूल खर्ची जो है उसका भी कोई एहसास नहीं कि मैं असराफ करती हूँ, फजूल खर्ची करती हूँ, फराइज अदा नहीं करते, यानी वही अगर रिश्तेदारों के हकूक हैं उनको पैसे दिए जाएं, कपड़े दिए जाएं, सास ससुर है, नंद है या और जो कोई भी रिश्तेदार है, तो उसमें दिल कटना लग जाए, और जब फजूल खर्ची की जाए, असराफ किया जाए कि दीवारों को कपड़े पहना रहे हैं, जमीन को कपड़े पहना रहे हैं, सोफों को कपड़े पहना रहे हैं, अपने कपड़े, उसमें भी दिल घटता। लेकिन इंसान नंगे हैं, भूखे हैं, जानवरों को खिला देंगे लेकिन इंसानों को नहीं देंगे, है ना। तो गोया कि अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात की जो है वो पूजा, और वयुल्हिमुल अमलु, और उनको जो है वो मसरूफ कर रखा है झूठी उम्मीदों ने, दुनिया की मोहब्बत ने, फजूल खर्ची ने, बेफिक्री ने, बेखबरी ने। फसौफ यालमून, पसंद करीब इनको पता चल जाएगा, जल्दी इनको पता चल जाएगा कि दुनिया की जिंदगी में इन्होंने जो है वो क्या किया है। और यहाँ पे ये आयत नंबर जो दो है इसमें रुबामा के یہ لوگ جو ایسے مصروف ہوتے ہیں نا تو وہ کیا ہے کہ کبھی کبھی اور اکثر جو ہے پھر وہ بعد میں اس کا شکوا کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہائے میں نے جوانی کیوں ایسے ہی گزار دی نا, میں نے اپنی زندگی کے بہترین دن جب میرے گھر کے پاس جو تھی وہ نہر بہتی تھی نیکی کی تو میں نے نہر سے اپنے ہاتھوں کو کیوں نہ دھویا, میں کیوں نہ نہائی, میں نے کیوں نہ قرآن سیکھا, جب میں صحت مند تھی تب میں نے کیوں نہ سیکھا, جب میرے بچے مجھے تنگ نہیں کرتے تھے, میرے بچے چھوٹے بچے ہوں تو زیادہ سہولت ہوتی ہے. کیوں میں ایسے کہہ رہی ہوں کہ کسی نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ کنوارے کھائیں روٹیاں اور جو شادی شدہ ہیں وہ توڑیں بوٹیاں, ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کی یہ فکر نہیں ہوتی کہ اب کمپیوٹر پہ کیا کر رہے ہیں, دیر ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے. ان چھوٹے بچے جو آپ نے, اور وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کپڑے جو آپ نے رکھے ہم نے نہیں پہنے, یہ فوڈ جو بنی ہے یہ مجھے نہیں کھانی, ہے نا. تو جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو جب تھپکی دیتے ہیں تو سو جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں کھیلتے ہیں پھر سو گئے, آپ کو اور کوئی اتنی فکر نہیں ہوتی. جوں جوں بچے بڑے ہوتے ہیں اتنا کلیجہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, اتنے مسائل بڑھنے شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوسائٹی کے اندر جو ہے بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں. اس میں ماں باپ جو ہے نا پھر وہ دیوانوں کی طرح راتوں کو بھی جاگتے ہیں, دن کو بھی, دعائیں بھی, محنت بھی, اور پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بتاؤ کوئی ایسا طریقہ کہ آپ نے کیسے اپنے بچوں کی تربیت کی. اور ایک عورت نے کہا کہ مجھے بہت آتا تو نہیں تھا لیکن میں نے دو رکعت نفل نماز میں ڈیلی پڑھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں آتا بس تو میرے بچوں کی تربیت کر دے, جو میں کرتی ہوں وہ کرتی ہوں لیکن تجھ سے میں تیرے آگے اپنے دامن کو پھیلاتی ہوں, تو میرے بچوں کو نیک بنا دے. اور واقعی ان کے بچے ماشاءاللہ شادیاں بھی سہولت سے ہو گئیں اور بچے ان کے خوش ہیں, ٹھیک ہیں. تو مطلب انسان پھر کبھی ایڑیاں رگڑتا ہے, جب ایڑیاں رگڑتا ہے تو پھر جبرائیل علیہ السلام بھی تو نازل ہو جاتے ہیں نا, رب کی رضا پر راضی ہوتا ہے اور ایڑیاں رگڑتا ہے تو چشمے آب زمزم کے جاری ہوتے ہیں نا. تو پھر انسان ایڑیاں رگڑتا ہے, دامن پھیلاتا ہے, آنسو بہاتا ہے, اس کے اندر سے یعنی طوفان نکلتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے بتا آہزاریاں, اور سب فکر کیا ہے کہ خود نیک بن جائیں, ہمارے بچے نیک بن جائیں نا, اور کہیں میرے بچوں کو جو دنیا کے اثرات ہیں, سوسائٹی کے برے اثرات جو ہیں ان کو ضائع نہ کر دیں. تو یہ چیزیں ساری بہت اہم ہیں. یہاں پہ جو ربما ہے اس کو بھی آپ ایک دفعہ سمجھ لیں. اور ربما جو کہ آپ پہلے بھی سمجھ چکی ہیں کہ یہ ربا بھی کبھی کبھی آتا ہے ربا, اور یہ حروف جب نون کے پہلے آتے ہیں تو اس کے آخر میں زیر دیتے ہیں. اور یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ 17 ہیں. کتنے ہیں؟ 17 ہیں. اور ان کو جو ہے ان کے معنی کیا ہیں؟ ان کو جو ہے وہ حروف جر بھی کہتے ہیں, زیر دینے والے, جر دینے والے, اور وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں. یہ 17 ہیں اور جن میں سے 11 قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں. اور یہ کیا ہیں کہ باو تاؤ کاف لام واؤ منز مز خلا, یہ ایک مصرع ہے. باو تاؤ کاف لام واؤ منز مز خلا. دوسرا مصرع ہے ربا حاشا من ادافی ان علا حتی الا, اس کو ایک شعر کی شکل میں بھی اکٹھا کیا گیا ہے. آپ شعر بھی یاد کر سکتی ہیں تو آپ کو 17 کے 17 یہ یاد ہو جائیں گے. اور شعر کیسے ہے؟ واؤ تاؤ کاف لام واؤ واؤ منز مز خلا, اس پہ آپ نے رکنا ہے, یہ ایک مصرع ہے. پھر ربا حاشا من ادافی ان علا حتی الا, اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ جہاں تک بات ہے باؤ کی, اس کے معنی 7 سے قسم, تاؤ جو ہے یہ بھی قسم کے معنی دیتا ہے, کیف کی طرح, معنی کا جیسے آتا ہے نا, جیسے کمثل الذی استوقد نارا, اسی طرح جو ہے وہ لام جو ہے, لام کیا ہے؟ جیسے للہ الواحد القہار, لام للہ اللہ سے پہلے آ گیا نا, اور اس کے معنی کیا ہے؟ واسطے, لیے. پھر اسی طرح جو ہے وہ واؤ ہے, اور واؤ جو ہے یہ قسم کے معنی اس کے ہیں, جیسے والسماء ذات البروج والفجر والعصر, ہاں واللہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہے منز, اور منز جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ سے. کیا معنی دیتا ہے یہ لفظ؟ سے کے معنی دیتا ہے. اور اسی طرح جو مز ہے, مز کے معنی بھی سے کے ہیں. تو منز اور مز جو ہے یہ بھی دونوں لفظ جو ہیں یہ سے کے معنی دیتے ہیں. اور اسی طرح خلا, خلا جو ہے وہ کیا ہے؟ سوا. سوا کے معنی جو ہے یہ دیتا ہے. اور اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے کسی چیز کے جو ہے وہ سوا, پھر اسی طرح ربا کے جیسے ابھی آپ پڑھ رہی ہیں 14 پارے کے جو ہے وہ آغاز میں آپ کو ربما, تو یہ ربا ہی کا ربما ہے. تو ربا جو ہے اس کے کئی معنی ہیں, کبھی بہت سے اور کبھی جو ہے اس کے معنی جو ہیں وہ تھوڑے کے بھی ہوتے ہیں, شاید کبھی کبھی یا اکثر, اس طرح یہ معنی جو ہے وہ دیتے ہیں. اسی طرح حاشا للہ, آپ نے سورت یوسف میں پڑھا ہے, ہاں اس کا مطلب کیا ہے, حاشا کا سوا. پھر من سے, اور نے سے کبھی طرف کے, ادا جو ہے یہ لفظ بھی جو ہے وہ سوا کے معنی دیتا ہے. فی میں اور اندر, ان جو ہے اباؤٹ, جیسے اگر فی ہے تو ان اور ان ہے تو اباؤٹ, تو اسی طرح سے بارے میں. اور الا جو ہے وہ اوپر پر, حتی یہاں تک اور الا تک یا طرف. تو بہرحال قرآن میں کچھ ہمیں ایسے بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جن کے بعد جو ہے نا جر نہیں آتی, اس کی کوئی ریزن نہیں پتا چلتی کہ کیوں نہیں آئی, بس شاید عرب لوگ ایسے اس کا استعمال کرتے تھے, جیسے ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ, اب علیہ کے بعد جو ہے وہ آنا چاہیے تھا, جر نہیں آیا, اللہ ہے نا. اسی طرح حاض الذی رزقنا من قبل, من کے بعد جو ہے قبل جو ہے آپ دیکھیں گے اس کے زیر نہیں ہے. وللہ الامر من قبل ومن بعد, تو یہاں پہ بھی قبل اور بعد جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ زیر نہیں ہے. تو یہ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 جو ہے ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کہ انسان جو ہے دنیا کی زندگی میں مصروف رہے گا بفر کرنے والا, اور لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے وہ پچھتائے گا, اور اس وقت کیا ہوگا, فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, پھر انقریب اسے پتا چل جائے گا. پھر فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو, إِلَّا مگر وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ, کہ اس کے لیے جو تھی ایک خاص مہلت عمل جو تھی وہ لکھی جا چکی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی قوم کو ایسے ہی نہیں پکڑ لیتے, اس کے گناہوں پر, اس کے کرتوتوں پر جب پکڑتے ہیں, جب ہلاک کرتے ہیں تو کیسے ہلاک کرتے ہیں, وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ, تو اس کے جو ہیں وہ کیا معنی ہے کہ اس کے لیے خاص مہلت عمل جو تھی وہ لکھی جا چکی تھی. مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا, اور اس وقت تک اس بستی والوں کو مہلت دی گئی, اور جب وہ مقررہ وقت جو تھا وہ آ گیا تو پھر انہیں جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا. کیوں, جیسے خاص مہلت تھی, اور اگر لوگ گناہ کر رہے تھے پھر بھی نہیں پکڑا کہ شاید یہ لوگ جو ہے وہ سنبھل جائیں یا اپنے رویے جو ہیں وہ اس پر جو ہے وہ غور کر لیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں جو ہے وہ عذاب جو ہے فوراً اللہ کا کیوں نہیں آتا, تو عذاب کی جو تاخیر ہے اس کی وجہ بتائی ہے. اور عذاب کی تاخیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدت لکھی ہوئی ہے, اور یہ اللہ کی سنت ہے. یہ نہیں ہو سکتا قوم مطالبہ کرے تو فوراً عذاب آ جائے, کہ عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا اگر ہم واقعی ہم برے ہیں, بلکہ کہ ولا کتاب معلوم, کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک وقت مقرر کر دیا تھا, یا مدت جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی. اور پھر ساتھ ہی فرمایا ما تسبقو من امت اجلہا, کہ کوئی قوم جو ہے نہ تو اپنا جو اس کی لکھی ہوئی مدت ہے اس سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے, اجلہا جو اس کی مدت ہے, وما یستاخرون, اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. بڑی خوبصورت بات جو ہے یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان کی ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ کسی قوم کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ ہلاک کر دیں, یا پھر یہ کہ جو ہلاک ہونے کی مدت یا وقت مقرر ہے اس کے بعد اسے مزید مہلت دیں, کہ جب بھی مقرر کیا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں, بالکل بھی آگے اور پیچھے نہیں کیا جاتا. اور یہ بھی ہے جیسے اسی طرح موت بھی جو ہے نا وہ آگے پیچھے نہیں کی جاتی, ایک لمحہ جو ہے وہ اس میں نہ تاخیر ہوتی ہے اور نہ ہی تقدیم ہوتی ہے, تو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. جو ہے وہ اس کو آگے پیچھے جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, یہ لوگ کہتے ہیں, یہ کون تھے؟ یہ اہل مکہ, یہ کفر کرنے والے, یہ شرک کرنے والے جو تھے, وہ کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الذی, اے وہ شخص, نزل, نازل کیا گیا, ماضی مجھول ہے, علیہ الذکر, جس پر الذکر, انکا لمجنون, تو یقیناً دیوانہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا بات بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کو جو ہے وہ اہل مکہ نے جو ہے وہ مجنون کہا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قرآن کی دعوت, وحی کی دعوت ہانکے پکارے اہل مکہ کو دے رہے تھے, اور اہل مکہ انکار کرتے تھے. اور ایک دفعہ آپ نے مکہ کے سرداروں سے کہا کہ اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. انہوں نے کہا, ایک کیا, ہم آپ کی ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت پیش کی. اس پر یہ قریشی سردار جو تھے غصے میں آ گئے, تل ملا اٹھے اور کہنے لگے, یہ پیغمبر اور اس کے چند ساتھی عجیب طرح کی دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں, انہیں کھانے کو ملتا نہیں, مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, اسلحہ جنگ نام کو نہیں, یعنی اسلحہ جنگ, جنگ کی تیاری ان کے پاس بالکل نہیں, اور خواب دیکھتے ہیں کیسرو کسرا جیسی سپر طاقتوں کو فتح کرنے کے. یہ پیغمبر کی دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے. اور رحیق المختوم آپ پڑھ رہی ہیں تو اس میں بھی یہ بات پتا آپ کو چلی کہ وہ طنز کے طور پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا قرآن مجید, اس کو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. اور آپ کو مجنون کہنے کا مطلب کیا تھا؟ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, کہ جب آپ کو ہی کہہ دیں گے کہ یہ مجنون ہیں, نعوذ باللہ, یہ دیوانے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ذکر آپ پیش کریں وہی ٹھیک نہیں ہے. مجنون تو عجیب عجیب بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں نا. اور اسی طرح جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سننے کے بعد اپنے درباریوں سے یہ کہا تھا, ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, یہ پیغمبر صاحب جو تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں یہ البتہ مجنون ہے, ان کا دماغ ہی درست نہیں ہے. تو آپ یہ بات جو ہے وہ دیکھیے کہ یہاں پہ قرآن نے الذکر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اور ذکر میں, الذکر میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے الذکر کیوں کہا, قرآن کیوں نہیں کہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الذکر ہے, ایک تو یہ کہ ذکر سے پہلے الف لام لگ گیا تو اس کو جو ہے اس نے اور خاص کر دیا, معرفہ بنا دیا. اور ذکر کے معنی ہے یاد دہانی اور نصیحت کے, اور قرآن کریم کا یہ ایک نام ہے. اور کہیں قرآن ہے الرحمن علم القرآن, ہے نا, تو کہیں قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب, اور کہیں اللہ تعالیٰ ذکر کہتے ہیں, جیسے سورۃ قمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے, بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو آپ دیکھیے کہ سورۃ القمر میں یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے, اور سوالیہ انداز ہے فہل میں مدکر, کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کر لے؟ کوئی ہے جو اپنے دلوں کے دروازے کھولے, دماغ کی کھڑکیاں کھولے, اور اس بہترین جو کتاب ہے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے, اور دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بن جائے؟ تو الذکر جو ہے اس کے معنی ہے کہ قرآن مجید میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں, اور الذکر سے مراد وحی مطلوع اور غیر مطلوع دونوں ہیں. کتاب بھی مراد ہے, اور وہ بصیرت جو کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی, اور ہم اس بصیرت کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں, اسی کو سنت کہتے ہیں, ہے نا. آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے مقاصد پڑھے بحیثیت نبی کے, تو اس میں الحکمہ تو حکمہ سے مراد جو ہے وہ مفسرین نے محدثین نے کیا مراد لیا؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذکر نازل کیا گیا تو وہ قرآن بھی اور قرآن کے مطالب بھی، اس کے معنی بھی، جو رسول اللہ کی سیرت اور اسوہ اور سنت کی شکل میں موجود ہیں. تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ انکا لمجنون، کہ جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے یہ کون ہے؟ گویا کہ یہ نعوذ باللہ، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ایک مطالبہ کرتے تھے، لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا. اب یہاں پر آپ یہ بات دیکھیے کہ ان کا جو تھا یہ مطالبہ تھا کہ اگر واقعی جو ہے تو سچا ہے تو پھر جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ نازل کیوں نہیں ہوتے. اور ان کا یہ مطالبہ جو ہے وہ بار بار ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ یعنی آپ نبی ہیں اور آپ جو ہیں وہ قرآن آپ پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو کوئی ہمیں دلیل دیجئے، کوئی فرشتے آئیں نازل ہوں. جیسے آپ دیکھیے کہ سورت الفرقان جو ہے اس میں بھی ان کا یہ مطالبہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف جھٹلاتے تھے بلکہ کہتے تھے ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. تو سورۃ الفرقان آیت نمبر 7 اور 8 میں بھی ان کا یہ مطالبہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کیسا رسول ہے کہ ہماری طرح کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اور پھر فرشتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیوں نہیں نازل کیا، اور یا پھر یہ کہ اس پر کوئی خزانے نازل ہوتے ہے نا، یا اس کے لیے کوئی باغات ہوتے کہ آرام سے بیٹھا یہ وہاں سے کھاتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے کھا پی رہے ہوتے، اور پھر ظالم یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں گویا کہ یہ جادوگر ہیں. تو سورت جو ہے وہ الفرقان، اسی طرح جو ہے وہ سورت زخرف، اسی طرح آپ نے جو ہے وہ جب 8واں پارہ جو ہے اس کا آغاز کیا تھا تو وہاں پہ بھی سورت الانام میں بھی ان کا جو ہے وہ یہ مطالبہ پڑا تھا کہ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون، سورۃ الانام آیت 111. تو اب یہاں پہ بھی اہل مکہ جو مطالبہ کرتے تھے ان کا کیا مطالبہ تھا کہ فرشتے کوئی آنے چاہیے تھے، یا تو فرشتہ ہی پیغمبر آتا یا آپ کے ساتھ فرشتے ہوتے، کوئی انہونی بات ہوتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتارا کرتے. تو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ کب آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کا یہ کہنا کہ ان کنتا من الصادقین، کہ اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو جو ہے یقیناً سچا ہے تو پھر فرشتے نازل ہونے چاہیے. فرمایا ما ننزل الملائکہ تھا، ہم فرشتے نازل نہیں کرتے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ حق سے مراد جو ہے کہ فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو عذاب کو لے کر نازل ہوتے ہیں، حق کو لے کر نازل ہوتے ہیں. کسی قوم کو، کسی فرد کو جو مٹانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو فیصلہ عذاب کو لے کر نازل ہوتے ہیں. یا پھر کہتے ہیں کہ حق سے مراد قرآن ہے، کہ فرشتے وہی لے کر نازل ہوتے ہیں. یا پھر کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ رسالت ہے. حق سے مراد کیا ہے؟ کہ رسالت ہے، کہ فرشتے جو ہیں وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو جو ہے وہ رسول بنایا گیا ہے نا. تو گویا کہ فرشتے جب بھی آتے ہیں تو وہ حق کو لے کر نازل ہوتے ہیں. اور فرشتے اور کیسے آتے تھے؟ کہ فرشتے جو ہیں وہ رپورٹ لوگوں کی نوٹ کرتے تھے، نامہ اعمال، اور پھر جا کر اللہ کو رپورٹ دیتے تھے. تو حق کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو جو تھے وہ فرشتے نوٹ کرتے جاتے تھے. وَمَا كَانُوا اِذًا مُنذَرِينَ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نہیں مہلت دی جاتی لوگوں کو. وَمَا كَانُوا، اور نہیں تھے وہ اِذًا اس وقت منذرین، منذر. منذر کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو مہلت دی جائے. منذر واحد ہے، منذرین جمع ہے. کہ پھر جو ہے جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اس وقت پھر ان کو مہلت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو بھیجتے ہیں کسی کو عذاب دے کے، کسی کو ہلاک کرنے کے لیے، کسی کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے، تو پھر کوئی مہلت نہیں ہے. پھر آیت نمبر جو 9 ہے بہت ہی اہم ہے، جس میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے الذکر جو ہے اس کو نازل کیا. رہا الذکر، انہوں نے پیچھے کہا تھا نا آیت 6 میں کہ الذکر جو نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ تو یقیناً دیوانے ہیں، مجنو ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا نحنو نزلنا، آپ ان تینوں پہ غور کریں، انا بے شک ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا، تین دفعہ ہم آیا ہے. تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ مجنو کی باتیں ہیں، یہ جادو کا شہر ہے، کسی جادوگر کی باتیں نہیں، اس کو ہم نے نازل کیا ہے. نزلنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہم نے نازل کیا ہے. الذکر، جس سے مراد قرآن مجید بھی اور قرآن کی تعبیر بھی، قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کی تشریح بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کو رہنمائی دی جاتی تھی کہ قرآن کی آیتیں اور الفاظ جو ہیں وہ اس سے کیا مراد ہیں. اور پھر تیسری بات کہی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور رہا جو ہے یہ قرآن، یہ الذکر، تو ہم خود اس کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا نہیں ہے، اور کسی نے آپ کو سکھایا نہیں ہے. تم پیارے رسول کو جو گالیاں دیتے ہو، تم اپنے اس خیال کو دل سے نکال دو کہ تم اس ذکر کو جو ہے نا کچھ نقصان پہنچاؤ گے، یا اس کو بگاڑو گے، یا مٹاؤ گے، یا تمہارے دبائے سے یہ دبے گا، یا تمہارے اعتراضات یا تمہارے تانے جو ہیں وہ قرآن کی قدر گھٹا سکیں گے. نہ تمہارے روکے سے یہ رکے گی دعوت، نہ تمہاری تحریف سے، اور نہ ہی تمہارے جو ہے وہ رد و بدل سے، ایسا نہیں ہوگا. اور اس سلسلے میں جو ہے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس سلسلے میں جو ہے وہ بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ مامون الرشید جو ہے اس کے دربار کا یہ واقعہ ہے. اس کی یہ عادت تھی کہ بنو عباس کا یہ بادشاہ تھا کہ کبھی کبھی اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث ہوتی تھی، مذاکرے بھی ہوتے تھے، ہر ایک کو آنے کی اجازت ہوتی تھی. تو کہتے ہیں مذاکرے میں ایک یہودی آیا، اور جو اپنی صورت، شکل، لباس کے ساتھ بڑا ہی ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا، اور مامون نے اس سے گفتگو کی، پھر پوچھا کہ کیا تم اسرائیلی ہو، تو اس نے کہا کہ ہاں. پھر جو ہے وہ مامون نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے. اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا. بات ختم ہو گئی، یہ شخص چلا گیا. پھر ایک سال کے بعد یہی شخص آیا مسلمان ہو کر. اب پھر مامون کی جب اسے ملاقات ہوئی تو وہ اسلام کے موضوع پر بڑی جو ہے وہ تقریر بہترین کر رہا تھا، اس نے اپنی تحقیق سے عمدہ مقالے بھی پیش کیے. اب مجلس ختم ہوئی، محفل ختم ہوئی، تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں ہے جو پچھلے سال بھی آئے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں. کہا کہ تب تو تم نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا کہ جب میں یہاں سے لوٹا تو میں نے جو مختلف مذاہب ہیں نا اس کی تحقیق کرنی شروع کی، اور اس نے کہا کہ میں جو ہوں ایک رائٹر ہوں، خطاط، خوش نویس، لکھتا ہوں تو، اور کتابیں لکھ کر نا فروخت کرتا ہوں. تو اچھی کتابیں جو ہیں، جب میں کتابوں کو لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو بڑی اچھی مجھے قیمت جو ہے مل جاتی ہے. میں نے کیا کیا کہ میں نے امتحان لینا چاہا، میں نے تورات جو ہے اس کے تین نسخے کتابت کیے، لکھے تین نسخے، جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی. پھر یہ جو ہے وہ نسخے لے کر میں کنیسہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچا، اور یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان کو خرید لیا. پھر اسی طرح کہتا ہے کہ میں نے انجیل کے تین نسخے لیے، ان کو بھی میں نے اس میں کمی بیشی کی، اور جو ہے نا عیسائیوں کی جو عبادت گاہ تھی، کلیسا، گرجا وغیرہ، وہاں میں لے گیا. عیسائیوں نے بھی بڑی عزت کے ساتھ جو ہے وہ قیمت دے کر، پیسے دے کر مجھ سے یہ خرید لیے. پھر کہتے ہیں یہی کام کہتا ہے میں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس کے بھی تین نسخے بڑی عمدہ کتابت کے ساتھ میں نے تیار کیے، اس میں بھی اپنی طرف سے بہت کمی بیشی کی، کچھ بڑھا دیا، کچھ گھٹا دیا. اور یہ فروخت کرنے کے لیے جب میں نکلا، میں جس کے پاس بھی لے کر گیا اور اس کو کہا کہ یہ میں لایا ہوں اور میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں اور لکھا ہے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، جس کے اندر ہے صحیح بھی ہے کہ نہیں. کہتا ہے کہ جا جب وہ دیکھتے کہ کمی بیشی ہے تو پھر مجھے واپس کر دیتے. تو اس واقعے سے میں نے یہ سبق لیا کہ یہ کتاب اب بھی محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی بھی ہے, اور اس واقعے نے مجھے متاثر کیا اور میں مسلمان ہو گیا. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمیں تورات اور انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, بِمَسْتُو فِزُو مِن کتاب اللہ, کہ یہود و نصارہ کو اللہ کی کتاب جو تھی نا تورات اور انجیل, اس کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی کہ تم لوگ اس کی حفاظت کرو, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ادا نہ کیا, ان میں تحریف کی, تبدیلی کی, اور وہ ضائع ہو گئیں. قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا اعلان کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والے ہیں. تو دشمن کی ہزاروں کوششوں کے باوجود آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ قرآن کے جو نقطے ہیں اور قرآن کی جو آیات ہیں اس میں کوئی جو ہے وہ تبدیلی نہیں آئی, گو کہ مسلمانوں میں غفلت بھی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ کوتاہی بھی کر رہے ہیں قرآن کو پڑھنے میں, اس پہ عمل کرنے میں, لیکن بے شمار مسلمان ایسے موجود ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ حافظ تراوی پڑھاتا ہے اور امام صاحب جو ہیں وہ جماعت کرواتے ہیں, پیچھے صفوں سے بچے غلطیاں نکال دیتے ہیں, یعنی عالم کی غلطی جو ہے وہ بچے نکال دیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید کی حفاظت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ علوم القرآن جو ہے نا اس کو پڑھیں. اس پر بہت سی کتابیں ہیں علوم القرآن پر, اور اس میں جو ہے وہ آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ قرآن کریم جو وحی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور وحی کے طریقے کیا ہیں, وحی کی قسمیں کون سی ہیں, اسی طرح پھر جو ہے وہ قرآن مجید کی نزول کی تاریخ کہ قرآن مجید کیسے نازل ہوا, مکی مدنی صورتوں کا فرق کیا ہے, پھر اسی طرح قرآن کے ساتھ حروف احرف جو ہے کہ جو مختلف قراتیں ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے, پھر اسی طرح جو ہے وہ ناسخ اور منسوخ یہ بھی علوم قرآن میں آتا ہے, پھر اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت کی تاریخ جو ہے وہ کیا ہے, یہ بھی جو ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں قرآن مجید کی حفاظت جو تھی وہ ہو رہی تھی, اور قرآن مجید لکھا بھی جا رہا تھا, اور اس کے علاوہ جو تھا وہ قرآن مجید بہت سے صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا, اور اس کے علاوہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جبرائیل علیہ السلام کو رمضان میں قرآن مجید جو ہے وہ سنایا کرتے تھے, دور کرتے تھے, اور اپنی زندگی کے آخری سال آپ نے دو دفعہ دور کیا, پھر صحابہ کو یاد کرواتے, ان سے سنتے بھی اور بعض دفعہ سناتے بھی تھے, ہے نا, اور قرآن مجید کو یاد کرنے والے صحابہ جو تھے بہت زیادہ ان کی تعداد تھی, اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے تھے ہم میدان جنگ میں ہوتے تھے گھوڑے کی پیٹھ پر اور ہم ایک دوسرے کو قرآن کی آیتیں سنا رہے ہوتے تھے. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور مدینہ میں ہمارا گھر مدینہ بستی سے تھوڑا باہر, اور اس کے ہمارے گھر کے باہر جو ہے نا ایک درخت تھا, اور جو قافلے آتے جاتے تھے نا اس درخت کے نیچے آ کے رکتے تھے, اور وہ کہتے ہیں میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا, اور جب وہ رکتے تھے نا جو مسلمان تو ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے, اور کتنی آیتیں اور کچھ صورتیں میں نے نا اس سے لوگوں سے سن سن کر یاد کر لیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا پینا بھول جاتے تھے, قرآن پڑھنا پڑھانا اور سنانا نہیں بھولتے تھے, اور قرآن کی ان کی مختلف جو ہے ان کی کلاسز ہوتی تھی, مختلف ان کے مکتب تھے, جس کے کسی میں ایک میں بیٹھ کر حفظ کرتے تھے, دوسرے میں بیٹھ کر معنی سیکھتے تھے, تیسرے میں بیٹھ کر تفسیر سیکھتے تھے, عمل سیکھتے تھے, اور باقاعدہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے, اور جو ہے وہ گویا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ سینوں میں محفوظ ہوا, اور پھر عمل کے ذریعے محفوظ ہوا, اور پھر قرآن کی حفاظت کی ایک اور چیز کیا تھی کہ قرآن کی معنی کیا ہے, تفسیر, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے, اور آپ کی احادیث جو ہے ان کی کتابت جو ہے اس کو محفوظ کر لیا گیا, کیونکہ قرآن کے معنی اور اس کی تعبیر, اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی سیرت اور احادیث جو ہے اس کا مطالعہ جو ہے وہ ضروری ہے. اس سلسلے میں آپ جو ہے یہ حدیث آپ سنیے کہ حضرت جو ہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, یہ کاتب وحی تھے, انصاری صحابی تھے, 11 ہجری میں یمامہ کی لڑائی میں جو مسیلمہ قذاب سے ہوئی تھی بہت سے صحابہ شہید ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں حضرت زید کے مجھے بلایا, اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے پاس موجود تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس عمر آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یمامہ کی لڑائی میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر اسی طرح مسلمان لڑائیوں میں مارے جائیں گے تو بہت سا قرآن دنیا سے اٹھ جائے گا, اور قرآن کو ایک جگہ جمع کیوں نہ کر لیا جائے, اور اگر جمع کر لیں گے تو یہ ڈر نہیں رہے گا, لہٰذا آپ قرآن کو جمع کرا دیں. اور میں جو ہے وہ کہتے ہیں حضرت زید کہ میں نے ابو بکر اور عمر کو یہ جواب دیا کہ میں وہ کام کیسے کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے, اور بار بار یہی کہتے رہے. پہلے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا نا کہ آپ جمع کریں اس کو, تو حضرت عمر کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا, تو جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیسے کروں جب تک کہ جو ہے وہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کروں. کہتے ہیں کہ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے اور کہتے رہے اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے, اور بار بار یہی کہتے رہے, یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کا سینہ جو تھا رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے لیے کھول دیا, اور وہ حضرت عمر کی رائے سے متفق ہو گئے. اب جو ہے حضرت زید جو تھے اب وہ یہ کہتے تھے کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. جب ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ آپ اس کو جمع کریں, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جوان ہیں, عقل مند ہیں, اور ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں, اور دور نبوی میں کتابت کی آپ نے وہی کی, کاتب وہی رہے ہیں. اب ایسا کریں کہ قرآن کی جو جا بجا تحریریں ہیں نا, جو لکڑی پر اور درختوں کی چھال پر اور ہڈی پر, چمڑے پر, درختوں کے پتوں پر, جس جس چیز پر بھی ہے, تو آپ اس کو جو ہے نا وہ محفوظ کریں, اب تحریر کریں. تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر مجھے پہاڑ کھودنے کو کہتے تو مجھے اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا قرآن جمع کرنا معلوم ہوا. پھر آخر میں حضرت زید بھی راضی ہوئے, کہا کہ اچھا تم دونوں اگر ایسا کہتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو یہ کہنے لگے کہ یہ اچھا کام ہے. حضرت زید کہتے ہیں میں نے بڑا تکرار کیا یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا, اور پھر میں نے اس کو شروع کیا. قرآن کہیں پرچیوں پر, کہیں مونڈے کی ہڈیوں پر, کہیں کھجور کی لکڑیوں پر لکھا ہوا تھا, اور پھر اکثر لوگوں کو یاد بھی تھا, اور اس طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس کو محفوظ کرنا شروع کیا. اور پھر وہ مختلف جو اور حافظ صحابی تھے نا, کسی آیت کو لکھنے سے پہلے وہ بہت سے جن صحابہ نے حفظ کیا ہوا تھا ان سے سنتے تھے, اور پھر اس کو جو تھے وہ لکھتے تھے. تو یہ تفصیلی حدیث جس کا نچوڑ میں نے آپ کو بتایا ہے, اس کو آپ بخاری کی حدیث میں پڑھ سکتی ہیں. پھر یہ جو کتاب قرآن مجید کی لکھی گئی, تو یہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس نسخہ آ گیا, ان کی زندگی تک ان کے پاس رہا, اور پھر ان کی زندگی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, اور ان کی وفات کے بعد پھر حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا. یہ کون تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, ان کے پاس آ گیا. اب کیا ہوا کہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب دور تھا اور فتوحات کا سلسلہ بڑھ رہا تھا, تو حضرت حذیفہ جو تھے نا وہ حضرت عثمان کے پاس آئے, اور انہوں نے آ کر کہا کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہیں شام, عراق, آرمینیا, آذربائیجان اس کی فتح کر رہے ہیں, آگے آگے بڑھ رہے ہیں, اور قرآن کی قرآت میں مسلمانوں میں اختلاف ہو رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ یہود و نصارہ کی طرح مسلمان قرآن میں اختلاف کرنے لگے, اس امت کی خبر لیجئے اور جو ہے وہ اس مسئلے کا کچھ حل کیجئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو ہے حضرت حفصہ کے پاس جو نسخہ تھا قرآن کا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اپنی زندگی میں محفوظ کر لیا تھا, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے اس کو منگوایا, اور منگوانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت, عبداللہ بن زبیر, سعید بن عاص, عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان اس کی نقلیں تیار کریں, اور آپ نے یہ ہدایت کر دی کہ جو ہے جو نقل تیار کی جائے تو قریش کے محاورے کے مطابق, کیونکہ قرآن انہی کے محاورے پر اترا ہے. किरातें और होती जा रही थी ना, जैसे जिस भी कंट्री का एक शख्स होता है वो उसको उस लहजे से पढ़ता है, जैसे इंग्लिश के एक डिफरेंट एक्सेंट है, पंजाबी के डिफरेंट एक्सेंट है, इसी तरह अरबी के डिफरेंट एक्सेंट है, फर्क है जो ये जैसे मिस्र के लोग हैं और जो सऊदी के लोग हैं इनकी अरबी में भी फर्क है। जैसे अब जो है मिस्र के लोग जीम को गाफ पढ़ते हैं, ये नहीं कहते कि अल्लाहुम्मा इन्ना सलूकल जो है वो जन्ना, बल्कि कहते हैं गन्ना। वो कहते हैं ना कि एक मिस्री जो था वो खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रहा था और कह रहा था कि अल्लाह मैं तुझसे गन्ना मांगता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्ना सलूकल गन्ना, असल में वो जन्ना कह रहा था। तो एक पाकिस्तानी या कोई देहाती गांव का भी गया तो कहा बदनसीबा ये तो गन्ना ही मांगना सी, तो फिर तू इतने हरम जो क्यों आया, मतलब जन्न वो बेचारा जन्नत मांग रहा था, है ना। तो बाज हुरूफ बाज लोगों से सही तरह अदा नहीं होते, इंग्लिश के भी इसी तरह आयन हम लोगों से नहीं निकलती, दुआत सही तरह से नहीं निकलता। तो बहरहाल तो अब जो है वो किस कुरान को किस लहजे में महफूज किया जाए, कुरैशी लहजे में, क्योंकि फिर जो उसी में उतरा है। अब उसी के मुताबिक नकलें तैयार हुई, हजरत हफ्सा का जो मुसहफ था वो उनको वापस कर दिया गया रजी अल्लाह अन्हा, और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने हर सेंटर प्लेस पर हर जगह जहां भी मुसलमान जो थे फातह की हैसियत से पूरी जो है वो अरब ममालिक में और पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमानों की हुकूमत थी उन्होंने एक एक उसकी कॉपी भिजवाई, और साथ ही हुक्म ये दिया कि लोगों के पास जो अलग अलग पर्चियों और औराक में लिखा हुआ कुरान मौजूद है उसे जला दिया जाए। ये बुखारी की रवायत है। क्यों उसको जलाया? ताकि यानी अब जो गवर्नमेंट की तरफ से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह की तरफ से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के जमाने का जो जमा शुदा था, तो एक सही बेहतरीन चीज जिस पर सहाबा का इत्तफाक है वो पूरी दुनिया में जो है फैल जाए, क्योंकि अगर वो पर्चियों वाला किसी का अपना लिखा हुआ किसी में कोई कमी बेशी है तो फिर ऐसा ना हो कि बाद में वो लोगों में वो रवाज पाए, तो एक तरह का जो है वो हर तरफ जो है वो चला जाए। तो इस तरह कुरान मजीद की हिफाजत जो है वो हिफ्ज के जरिए भी की गई और किताबत के जरिए भी की गई, और तीसरी चीज क्या है कि हदीस के जरिए भी की गई, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस जो हैं उनके जरिए भी की गई, ताकि जो है मुसलमान सही तरीके से कुरान पर अमल कर सकें। और आपको ये बात भी पता है कि कुरान मजीद जो है आज के दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि कुरान पर ही बस अमल करना है, हदीस की जरूरत नहीं है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए नबी के मानते नहीं है, आपकी रिसालत का इनकार करते हैं, तो ये भी कुरान को बदलने के मुतरादिफ है। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद जो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने ये जिक्र जो नाजिल किया, ये आयत 9 में सूरत अलहिजर की, तो इससे मुराद क्या है, अलहिजर से मुराद क्या है, यानी अलहिजर में जो कहा कि जिक्र नाजिल किया, जिक्र से मुराद क्या है, इसमें वही मतलू और गैर मतलू दोनों है। फिर जो है इससे ये बात पता चलती है कि कुरान मजीद जो है ये एक बेहतरीन किताब है, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है, ना इसमें लफ्जी तहरीफ हो सकती है और ना इसमें मानवी तहरीफ हो सकती है ना, इसलिए कि अल्लाह ताला जो है उन्होंने इसकी हिफाजत की जो है वो जिम्मेदारी ली है। वलकद अरसलना मिन कब्लिका फी शियाइल अवलीन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमसे पहले बहुत सी कौमों में भी रसूल भेजे। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आपको मक्का की तरफ भेजा गया, इस तरह जो पहली कौमें थी उनकी तरफ भी रसूल जो थे वो भेजे गए। वमा यातीहिम मिन रसूलिन, और जो भी रसूल जो है इनके पास आया, जो मुख्तलिफ कौमें थी जब उनके पास रसूल आए आदम अलैहि सलाम से लेकर जो है वो मुख्तलिफ अदवार में जो रसूल थे, जैसे मूसा अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम, हजरत नूह अलैहि सलाम और हूद अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बेशुमार जो है वो पैगंबर जो भेजे गए, जो भी रसूल आया हुआ क्या, इल्ला कानू बही यस्ताज़ेऊन, के उन्होंने मगर उसका मजाक ही उड़ाया, यानी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में रसूल भेजा हो और बस्ती वालों ने उनका मजाक ना उड़ाया हो। और आप देख लीजिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जमाना, ये अहले मक्का ने जो है वो इस्लाम का, कुरान का, रसूल का, सहाबा का कैसे मजाक उड़ाया, है ना, कि सबसे पहले तो ये कि जो है वो उनका उनको लान तान करना या बुरा भला कहना और जादूगर काहिन मजनू दीवाना, फिर ये है कि उनका मुकाबला जो है वो धमकी के साथ जुल्मों सितम के साथ, फिर ये के नावल अफसाने गाने बजाने वालियां, फिर ये के یعنی ظلم کی شدت کے ان کو قید ہی کر دیا جائے، ان کو نکال ہی دیا جائے، تو مختلف طریقوں سے نا. تو مکی دور میں جب دعوت زور پکڑ چکی تھی، علل اعلان شروع ہو چکی تھی، اور اہل مکہ کی مخالفت اور مزاحمت بھی بہت تیز ہو گئی تھی، تو صحابہ کو اور رسول اللہ کو تسلی دینے کے لیے سورت نازل ہوئی. تو یہ بات بتائی گئی کہ آپ کی اگر اہل مکہ مخالفت کر رہے ہیں تو کوئی عجیب اور نئی بات نہیں ہے. یہ میری جو ہے وہ یعنی سنت رہی کہ جب بھی نبی آیا حق لے کر، جب بھی وہ قوم کو اس نے حق کی دعوت دی، تو قوم والوں نے اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا، اس کے مخالف ہو گئے، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اور یہی بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جب وہی نازل ہوئی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی اپنے چچازاد بھائی کے پاس، تو انہوں نے کیا بات کہی تھی کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو پچھلے پیغمبروں پر اترا ہے، اور جب بھی جس نبی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ مجھے نبی بنایا گیا اور دعوت کو پیش کیا تو اس کی قوم نے اس کو نکال دیا. تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ میری قوم مجھے باہر نکال دے گی، اتنی عزت کرنے والی، حجر اسود مجھ سے نصب کروانے والی، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ مجھ سے کروانے والی، اپنی امانتیں میرے پاس رکھوانے والی، مجھ سے اتنی محبت کرنے والی قوم مجھے باہر نکال دے گی. تو آپ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، اور کاش میں اس وقت زندہ رہوں، اور اگر میں زندہ رہا تو اس وقت جو ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آگے بتاتے ہیں کہ یستازعون یہ کیوں کرتے ہیں، مذاق اڑانا، کسی کا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے، کسی کو کمزور، حقیر، ہلکا سمجھ کر. جیسے جو ہلکی چیز ہوتی ہے وہ ہوا میں بھی اڑ جاتی ہے نا، تو جس شخصیت کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، اس کی بات کا وزن نہیں سمجھا جاتا، اس کو بھی اڑانا چاہتا ہے انسان، ہنستا ہے، مذاق کرتا ہے. اور ہوتا کیا ہے جب مذاق اڑاتے ہیں، مثلا آپ نے گھر میں قرآن کو سنا اور اپنے گھر سنانا شروع کیا، آپ کے گھر والوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپ نے کہا چکل نہیں سناؤں گی. آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، گھر والوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، لو جی ملانی اتنی دیکھی نہیں، پہلے تو پڑھتی تھی کوئی نمازیں، اور اب جو ہے نا صرف ملانی نہیں کہ نماز ہر وقت پڑھتی ہے، آپ تو درس بھی دینا شروع کر دیا. پھر یہ کہ آپ نے قرآن پڑھا، آپ کو دل پر اثر ہوا، آپ نے کہا اب سکاف لینا چاہیے، اب جو ہے وہ پردہ کرنا چاہیے، ہے نا. تو اب گھر والوں نے کہنا شروع کیا کہ لو جی 100 چوہے کھا کر بلی اب حج کو چلی، خود گھوم لیا، پھر لیا، مزے کر لیے، جوانی یوں ہی گزار دی، اور اب پردہ کرنا شروع کر دیا. اور خود ہی نہیں، اب ہمیں بھی کہتی رہتی ہے ہر وقت پردہ کرو نا، ہے نا. اور کئی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں چونکہ دیکھا ہوا ہے، اور لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں، یہ مذاق کرتے ہیں، اس لیے میں یہ نہیں کر سکتی، میں پردہ نہیں کر سکتی، میں اب صحیح لباس کیسے پہنوں، میری تو تصویریں لوگوں کے پاس ہیں، میری تو جو ہے وہ مووی بنی ہوئی ہے، اور لوگ مجھے مذاق کرتے ہیں. تو وہ دور زمانہ جاہلیت کا تھا. جب اسلام آیا، جب قرآن نازل ہوا، تو صحابہ جو تھے وہ شراب پیتے تھے، عورتیں پردہ حجاب نہیں کرتی تھیں، جلباب نہیں لیتی تھیں. جب قرآن نازل ہوا تو کہتے ہیں کہ جب یہ حجاب کی آیتیں نازل ہوئیں تو اگلے دن نماز فجر جو تھی نا، اس میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی کہ جس نے اپنے آپ کو چھپا نہ لیا ہو، اور انہوں نے اپنے کپڑوں کو، اپنے دوپٹوں کو چھانٹا اور نیچے ململ لگوائی کہ کہیں باریک نہ ہو تاکہ ہم نظر نہ آئیں. اور جب یہ آیتیں بھی نازل ہوئیں سورت نور میں، آپ پڑھیں گی کہ خلط مردوں سے نہیں ہونا چاہیے، مکسنگ نہیں ہونی چاہیے، تو کہنے لگے کہ حدیث میں اور سیرت میں آپ پڑھیں گی یہ باتیں، کہ عورتیں جو تھیں دیواروں کے ساتھ اس طرح لگ کر چلنے لگیں کہ وہ سرکتی تھیں، ان کے ساتھ ٹچ ہوتی تھیں کہ مردوں کے ساتھ ہم نہ ہوں، بیچ بیچ میں نہیں وہ چلتی تھیں. تو یہ مطلب نہیں تھا کہ پہلے نہیں کرتے تھے تو اب کرتے ہیں، یہ شیطان کی ایک چال ہے. اور شیطان چاہتا نہیں کہ آپ نیکی کا کام کریں، آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ پہ قرآن اثر کرتا ہے، گھر والے ہی جو ہے رکاوٹ بننی شروع ہو جاتے ہیں، اپنے بچے، اپنی بیٹیاں، اپنا شوہر، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد. مجھے ایک لڑکی کا یہ واقعہ پتا ہے کہ جب وہ اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو وہ جو ہے جیسے ایف اے کے آخر میں تو وہ چاہتی تھی کہ اب میں پردہ کروں نا، تو اس کے گھر والے کہتے تھے لو تمہارے اندر ہے کیا جو تم نے پردہ کرنا ہے، ہمیں اتنا جماعت اسلامی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تبلیغی جماعت بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنی دیندار بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور حتیٰ کہ اس کو جو ہے وہ نہیں لے کے دیتے تھے وہ چادر وہ برقع کے جس سے وہ پردہ کر سکے، لیکن اس نے چونکہ قرآن میں پڑھ لیا تھا اس نے کہا مجھے تو اب یہ کام کرنا ہی ہے. حتیٰ کہ کسی جو ہے وہ کسی دوست نے اس کو وہ دیا برقع، اس کی چادر، اور اس نے جو ہے وہ پردہ کرنا شروع کر دیا، ہے نا. تو جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، جب کسی کو سمجھ دے دیتا ہے، تو انسان کیا کہتا ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر اب مجھے یہ کام کرنا ہے، اب مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں، کسی کے مذاق کی کوئی پرواہ نہیں. है ना, आप कुछ भी कह लें अब मैं इस जगह से हिलूंगी नहीं, हटूंगी नहीं। तो इसी तरह अहले मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का मजाक उड़ाया करते थे, और वो लोग ये कहते थे कि हम जो हैं अब इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। कज़ालिका नस्लुकुहु फी कुलूबिल मुजरमीन, कज़ालिका इसी तरह किस तरह के आयतें नाजिल होती थी और मुजरिमों के दिलों में जो है वो कैसे दाखिल होती थी। नस्ल को हूं जो है आप पढ़ चुकी कि सीन लाम काफ के मानी है किसी चीज को किसी चीज में प्रो देना, जैसे धागे को सुई में प्रो दिया जाए, इससे आप याद रखें, धागे को सुई के नाके में से गुजार देना। तो कुरान की जब आयतें नाजिल होती थी तो मोमिनों के दिलों की कुरान की आयतें गिजा बन जाती थी, उनकी रूह का सुकून बन जाती थी, और जो काफिर थे ना वो नया हुक्म सुनकर कुरान की आयतें सुनकर उनको ऐसे लगता था जैसे उनके दिल के अंदर आग लग गई है। यानी कज़ालिका इसी तरह नस्लुकुहु, हम इसको गुजार देते हैं, हम इसको दाखिल कर देते हैं। ये लाजिम और मुतअद्दी दोनों तरह आता है। सला का सालिक आपने नाम भी सुना होगा, सालिका भी नाम सुना होगा, तो रास्ते के साथ साथ चलना, यानी इस्लाम का जो रास्ता है कोई उसके साथ साथ चलने वाला, इसी से मसलक है, स्कूल ऑफ थॉट, इसी से सुलूक, सुलूक की मंजिलें तय करना, आगे आगे बढ़ते चले जाना। तो ये क्या कहते हैं, इसी तरह हम गुजार देते हैं कि मोमिनों के लिए कुरान रूह की ग़िज़ा बन जाता है। हर आयत नाजिल होती सहाबा के दिल जो था उनका ईमान बढ़ता था, और जो काफिर थे वो क्या करते थे, आग लग जाती थी उनके दिल में, वो जो थे वो और मुखालफत करने लगते थे और तड़पने लगते थे, है ना, और कट हुजतियां करने लगते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि आयात इलाही जो हैं इससे मुसलमान जो हैं उनको तसल्ली होती है, और जो काफिर हैं उनके दिलों में जैसे गरम गरम सुलाख नहीं होती, वो जाके उनके दिलों में लगती है, और वो जो है दीन इस्लाम का और पैगंबर का जो है वो मजाक उड़ाते हैं। तो आप सोचें कि कुफर करने वाले क्या करते थे कि कुरान सुनकर उनके दिलों में मजाक आता था, ताने देना, बुरा भला कहना, मुखालफत करना, ये प्लानिंग आती थी, और जो मुसलमान थे और रसूल अल्लाह के जो सहाबा थे वो क्या करते थे कि वो जो थे मजबूत हो जाते थे, वो किसी मजाक किसी चीज का कोई जो थे उसकी परवाह नहीं करते थे। तो कज़ालिका इसी तरह कुरान मुजरिमीन को क्या करता है और गुनाहों में मुब्तला करता है। नस्लों को हम इसको दाखिल कर देते हैं, हम इसको इस जिक्र को सुलाख की तरह मुजरिमों के दिलों में गुजार देते हैं कि आग लग जाती है दिल के अंदर, फी कुलूबिल मुजरिमीन, कि वो हक की मुखालफत करने लगते हैं। ला युमिनूना बिही वकद खलत सुन्नतुल अव्वलीन, और वो इस पर ईमान नहीं लाते। फिर वो क्या करते हैं, जब दिल के अंदर जो है वो आग लग जाए, गर्म सुलाख थी जो कि दिल के आर पार हो गई, तो फिर क्या हुआ कि दिल के अंदर इनाद, कुफ्र, शिर्क, मुखालफत और जो है वो मजाक उड़ाना वो आ गया ना, तो मसलसल फिर वो गुनाहों में मुब्तला हो गए। ला युमिनूना बिही, वो इस पे ईमान नहीं लाते। एक ही बात होती है, एक शख्स की हदायत का जरिया बन जाती है और दूसरे के कुफर का में बढ़ाने का जरिया बन जाती है। वक़द खलत, और तहकीक गुजर चुकी, सुन्नत तरीके यही तरीका पहले भी गुजर चुका, किन लोगों का, अल अव्वलीन पहले लोगों का, कि पुराने जमाने से जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो मजाक उड़ाने वाले होते हैं नबियों का और हक का इनकार करने वाले होते हैं, जो गुनाहगार किस्म के लोग होते हैं, पहले जमाने से उनका यही तरीका रहा है कि उन्होंने क्या किया कि अल्लाह के पैगाम का, पैगंबरों का इनकार किया, और पहले जमाने से जब उन्होंने इनकार किया वो कुफर और शिर्क में जो थे वो मुब्तिला हुए, और फिर अल्लाह का भी पहले जमाने से यही तरीका रहा कि फिर उनको जो है वो खत्म कर दिया गया। वलौ फतहना अलैहिम, और अगर हम इनके लिए खोल देते बाबम मिनस समाई, आसमान के दरवाजे, और अगर हम इन पर आसमान का दरवाजा भी खोल देते, फजल्लू फीही, और वो दिन दिहाड़े इसमें चलते। अब आप देखें कि दिन के लिए निहार लफ्ज भी आता है और जोए लाम लाम जो जिल साये के लिए आता है ना, ये भी साया कब होता है, जब धूप होती है, जब सूरज निकला होता है ना, तो जब सूरज ढलने लगता है तो उस वक्त ना, تو یعنی دن دہاڑے وہ جو آسمان کے دروازے تھے نا، آسمان دروازے دروازے ہوتے اور دن دہاڑے وہ اس میں کیا کرتے، یا رجون اس میں چڑھتے جاتے. عین راجیم جو ہے یہ ارج اور جسے کہتے ہیں سیڑھی کے لیے بلندی چڑھنا، اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہاں یہ دن دہاڑے چڑھنے بھی لگ جائیں. اب یہ کہاں انہونی بات ہے نا کہ آسمان کے اندر دروازہ ہو اور کوئی اس پر چڑھے. زمین پر لوگ چلتے ہیں، آسمان پر تو کوئی نہیں چلتا نا، اور آسمان تو سوراخ نہیں ہے اس میں. آسمان میں سوراخ کب ہوں گے؟ جب قیامت آئے گی. اب وابا آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا. فتحت السماء فکانت ابوابا، اور پہاڑ چلنے لگیں گے، اب تو نہیں نا. اور اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دنیا کی زندگی میں ایسا بھی کر دیتا، دروازے دیکھ کر یہ اوپر چڑھنے بھی لگتے، لقالو، البتہ یہ کہیں گے، انما سکیرت، کہ بے شک جو ہے سکیرت کیا ہے کہ دھوکا ہو گیا، سین کا افرا، روک دینا کسی کو. اب نشہ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، عقل کو روک دیا جاتا ہے، عقل کام نہیں کرتی، انسان بہکی بہکی دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے، نشے کی حالت میں ہوتا ہے نا. سکرات الموت، بے ہوشی کا عالم، جب انسان دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، آخرت سے جڑ جاتا ہے، تو تب بھی وہ بہت بے ہوشی، کسی تکلیف کسی حالت میں ہوتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی نا. تو وہ اس وقت کہیں گے انما سکرت ابصارنا، کہ بے شک جو ہے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری آنکھوں کو روک دیا گیا ہے، ہمیں دھوکہ ہو رہا ہے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم لوگوں پر تو جادو ہی کر دیا گیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اس مثال سے جو آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے، کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے. فرشتوں کا نازل تو ایک طرف کہ ان کو نازل کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان کے لیے یہ انہونی بات کر دی جاتی کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، یہ دروازوں سے آسمان تک آ جائیں، تب بھی انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا اور رسولوں کی یہ تصدیق نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہیں گے، نہیں ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم آسمان پر آ جا رہے ہیں، ایسا ہوا کوئی نہیں. شہر کیا ہوتا ہے، حقیقت بدلتی نہیں، حقیقت وہی ہوتی ہے، لیکن نظروں میں ایسا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت بدل گئی ہے. جیسے جو تھی وہ رسیاں جو سانپ بن گئی تھیں، وہ حقیقت میں سانپ تو نہیں تھی جادوگر کی، ہے نا، بلکہ کیا ہے کہ ان کو محسوس ہوتا تھا وہی رسیاں جو ڈالی کہ وہ سانپ بن کر زمین پر جو ہے وہ چل پھر رہی ہیں.